سامنے ہاتھ پھیلائے گا، خدا کے سامنے نہیں پھیلائے گا. یہ یقین کی کمی نہیں ہے. اور ایک اور مثال دے دوں، اس سے بڑھ کے ہے کہ واقعا آج ہمارے پاس جو شروع میں نے کہا تھا، اگر علم یقین بھی ہوتا تو ہماری یہ حال نہیں ہوتی تھی، ہماری یہ حال نہیں ہوتی تھی. ایک مثال اور ہے ہمارے پاس، آپ اس کے بارے میں سوچئے گا. میں نے آپ سے اسی مجلس کی ابتدا میں کہا کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کی باغ ڈور ہمیشہ 14 معصومین کے ہاتھوں میں رہی. ایک لمحہ ایسا ہماری قوم پر نہیں گزرا ہے جس میں معصوم امام موجود نہ ہو، ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آدمی کہہ دے کہ بھائی ایک ایسا لمحہ گزرا ہے میرے اوپر. دنیا کا 1433 سال گزر رہا ہے، اس وقت سے آج تک کوئی شیعہ یہ کھڑے ہو کر کہہ دے مجھ سے کہ ہمارے پاس 100 سال ایسا گزر گیا، 1 سال ایسا گزر گیا، 4 مہینہ ایسا گزر گیا جب ہم معصوم کے پہرے اور سائے میں نہ ہوں، ہے نا یہ بات ہے؟ اب اگر ہے تو دوسری طرف ایک سوال ہے میرا، تو ہمیں تو یقین سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، اور جو حکم آیا وہ یقین پر مشتمل ہونا چاہیے تھا. تو آج وہ کہاں ہے؟ آج وہ کہاں ہے جو جس کو آج امام ہمارے یہ کہہ رہے ہیں جو کہ تمہیں دین تقاضا کرتا ہے ایمان کا، ایمان تقاضا کرتا ہے یقین کا. آج ہم جانتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں اگر دور کر سکتا ہے تو سوائے اللہ اور اس کے حجت برحق کے کوئی دور نہیں کر سکتا، چاہے وہ علمی پریشانی ہو، اکنامکلی پریشانی ہو، ہاؤس کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، بیماری کی پریشانی ہو. اب کتنی چیزیں میں گنواؤں آپ کو جس طرح کی پریشانی کا تصور کر سکے، وہ اس کا حل امام کے پاس ہے یا نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج مجھے کوئی کہہ دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ گیا تھا. امام پنجم نے ایک جملہ کہا تھا، کوئی پنجم کا آپ کو جملہ وہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ کیجیے. تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ 18 سال ایک صحابی امام کا امام کے گھر میں رہتا ہے. آپ اسی سے اندازہ، 18 سال اس آدمی نے امام کے گھر میں گزارا. 18 سال کے بعد جب وہ امام سے رخصت ہونے لگا تو اسے کہا، فرزند رسول میں چاہتا ہوں مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو امام نے ایک جملہ کہا، اے فلا، کیا تمہیں 18 سال میں ہماری تعلیمات نہیں ملی کہ آج ہم سے کہہ رہے ہو کہ مولا کچھ نصیحت کیجیے؟ کہا، میرے مولا، میں نے 18 سال میں تو یہی سیکھا ہے کہ آپ وہ دریا ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، میں جتنا بھی آپ کے علم سے سیراب ہوتا ہوں اتنی میری پیاس اور بڑھتی ہے. اے میرے مولا، تو اسی کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو امام واقعی دیکھیے، امام امام ہوتا ہے، امام جانتا ہے کہ وہ کتنا بافضیلت ہے، کتنی معرفت رکھتا ہے، کتنا یقین رکھتا ہے. امام نے پلٹ کر اس سے جملہ کہا کہ اے فلاں، میں تم سے تو نہیں لیکن اپنے چاہنے والوں سے ایک پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں. میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے شیعوں کے لیے ہے، میرے شیعوں کے لیے ہے، وہ پیغام میرے شیعوں تک پہنچا دو. کہاں میرے مولا، بتائیے. تو امام نے یہ جملہ کہا، جا کے میرے شیعوں سے یہ کہہ دینا کہ کیا میرے شیعوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ پر بھروسہ اور یقین کیا ہو اور اللہ نے اس کے یقین کو توڑ دیا ہو. یہ میرا پیغام ان کو دے دو کہ کسی میرے شیعہ نے کیا اللہ پر یقین کیا اور اس کے یقین کو توڑ دیا، توڑا یا نہیں توڑا؟ امام نے پھر خود ہی جواب دیا، امام نے خود جواب دیا، کہا خدا کی قسم جا کر یہ بھی کہہ دینا، اگر تم میں سے کسی نے اللہ پر یقین کیا تو اللہ اس کے یقین پر سب سے زیادہ کھرا اترے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، آج جو چیز ہم کھو دیے ہیں یا آج جس چیز کی ہمیں تلاش میں رہنا چاہیے وہ یقین ہے، لیکن ہم ہر چیز کی تلاش میں رہیں گے لیکن یقین کی تلاش میں نہیں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یقین حاصل کرنے کا طریقہ ہے. طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم کہہ رہے کہ تم خداوند عالم کے سامنے ہاتھ بڑھا کر, ہاتھ اٹھا کر کہو اے اللہ میں تیرے دین کا ماننے والا ہوں, پروردگار تو نے جس ولایت کو دیا ہے اس ولایت کا ماننے والا ہوں, اے میرے معبود میرے دل میں شک و شبہات ہیں, تو اے میرے معبود اس شک و شبہات کو یقین میں بدل دے. ایسا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ کل کی مجلس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا ہوا ہے. ہو سکتا ہے نہیں, ہوتا ہے, ہوا ہے, ہو رہا ہے. یہ ہم ہیں جو اس سے غافل ہیں, یہ ہم ہیں جو اس کی تلاش میں نہیں ہیں, یہ ہم ہیں جو اپنے آپ کو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. ورنہ یہ جملہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک بہانہ ہے ہم سب کے لیے, اور ہم سب بہانہ اس قبول بھی کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں, امام زمانہ صاحب نہیں ہے. اگر امام زمانہ صاحب ہوتے تو ہم جاتے آقا کی خدمت میں, کہتے آقا ہمارے شک کو دور کر دیجئے, ان کے معجزات دیکھتے, ان کی باتوں کو سنتے, اور ان سے جو کہنا ہوتا کہہ دیتے, ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا. اب غیبت میں ہے تو ہماری رسائی ان تک نہیں ہے, تو اب جب رسائی نہیں ہے تو یقین کیسے حاصل کریں؟ ایک سوال ہے نہیں. اور یہ بہانہ بڑا عمدہ ہے کہ آپ جتنا بھی چاہیے اس کو جو ہے بنا کے پیش کر سکتے ہیں کہ اب کیا کریں, اتنے زمانے سے ہماری کیا بساط, امام کی ذات کہاں, امام کی شخصیت کا, ہم کہاں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, تو یقین کیسے حاصل ہوگا؟ لیکن میں دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے کیا انہوں نے اماموں سے اس طرح فائدہ اٹھایا؟ ہاں اٹھایا کچھ لوگوں نے, ہاں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں, بلکہ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں ایسا اٹھایا جن کی ایمان کی مثال دی جاتی تھی, جن کی تقوی کی گواہی دی ہے اماموں نے, ہمارے گواہی تھے. اور سب سے بڑا جملہ یہی ہے, واقعی آپ ذرا تصور کے لیے دو جملے دو بعد اس سلسلے میں کہہ رہا ہوں, آپ اسی سے اندازہ لیں ان کا یقین اپنے امام پر کس حد تک تھا. لیکن وہی ہزاروں کی تعداد میں ایسے تھے کہ جو آ تو گئے امام کے ساتھ لڑنے کے لیے. جنگ جبل میں ایک آدمی نے پوچھا امام علی علیہ السلام سے, مولا ایک طرف ام المومنین اور ایک طرف آپ, حق کدھر ہے؟ اب آپ سوچ لیجئے کہ جس آدمی کو یہ پتا نہ ہو کہ حق کدھر ہے, اس کے باوجود لڑنے کے لیے آ گیا, تو حق جانے بغیر لڑنے کے لیے آ گیا؟ ہاں امام نے ایک جملہ اسی جگہ کہا تھا, پہلے حق کو پہچان پھر حق والے تجھے ملیں گے. تو نے حقیقت کو نہیں پہچانا, لیکن اسی جگہ پر آپ, اسی جگہ پر آپ ایسے لوگ بھی ملیں گے اسی جنگ میں جو کہتے ہیں مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے. تو کسی نے کہا مولا ارے تیروں کی بارش میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو امام نے کہا ہم نمازی کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں, تو ہم نماز تو اسی صورت میں پڑھیں گے. اور آگے بڑھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ سوچئے گا کہ ان کا یقین کس حد تک تھا اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہماری ذات کہاں کھڑی ہوئی. ہمارے پاس تو ایسی چیزیں ہیں لیکن ہم ہیں کہاں. ایک مثال یہ ہے, آخر امام علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ہوا, امام کے گلے میں رسی باندھی گئی, تو ابو ذر کہاں تھے, سلمان کہاں تھے, عمار کہاں تھے, یہ لوگ تھے یا نہیں تھے؟ ایک سوال ہے کہ تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا. تو آج ہماری ذرا جوشیلے کیوں نہیں ہوئے کہ اپنے امام کو دیکھا رسی باندھ کے لے جا رہے ہیں تو تلوار نکالتے مر جاتے یا مار دیتے, یہی دو ہی صورت ہوتی, یا تلوار لے کے مار دیتے ان کو یا مر جاتے, یہی تو ہوتا نا بھائی. یہ کمزور پڑتے تو مارے جاتے, طاقت ان کی ہوتی تو ان کو چھا جاتے, غالب آ جاتے. لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ ان میں سے کسی نے تلوار نہیں نکالی. کیوں؟ ایک سوال ہے کہ نہیں کیوں؟ اچھا یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال صفین کی ہے, تین یا چار سال لگاتار جنگ ہے نا, لگاتار جنگ ہو رہی ہے, سردی ہے, گرمی ہے, وہاں گئے ہیں جب آپ دیکھیے صفین کا میدان, چٹیل میدان آج تک ہے, وہاں گئے ہیں آپ, چار سال جنگ ہو چکی, ساڑھے تین سال مالک اشتہ تلوار لے کے زخموں سے چور چور ہیں. حتیٰ امام علی نے صاحب ایک جملہ واقع تاریخ کا ملتا ہے کہ مالک کے بازو پر ایک ایسا تیر لگا تھا جس کو نکالتے تھے تو تڑپ جاتے تھے, نکالا نہیں, انہوں ایسے ہی وہ تیر توڑ دیا لیکن اس کو اندر چبا رہا. اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے پیغام دیا, مالک تلوار روک لو, واپس آ جاؤ. تو مالک نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے مولا, ایک وار چلانے کا موقع دو, جنگ ختم, ہم کامیاب, وہ ہار گئے, ایک تلوار, میں خیمے میں ہوں, اس کے خیمے کے دروازے میں دشمن کے کھڑا ہوں, ایک تلوار چلانے دو, ایک وار کرنے دو. ہم ہوتے کہتے کہ ہم مولا کیا کہیں گے, کہیں گے بڑے جوشی لیتے ہوئے ہماری بات نہیں مانی, اور ہم بھی سعادت مندی سے کہہ دیتے مولا اب تو جو کیا تھا کر ہی دیا تھا, میری گردن مار دو, اور کیا زیادہ زیادہ کا میری گردن مار دو, میں نے غلطی کی ہے. لیکن علی جان گرامی, یہ دونوں مرحلوں پر جو یقین امام کے اصحاب کا تھا اس کا نتیجہ آپ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ایک بار تاریخ نے لکھا ہے کہ سلمان سے جب ابو ذر نے کہا کہ دیکھ رہے ہو کیا ہے, تو سلمان نے کہا کہ ہماری طاقت سے ہزار گنا زیادہ طاقت علی کے پاس ہے. اگر امام اشارہ کرے تو ہم ہی کیا, ہم بھی لڑیں گے, ہمارے امام تو اشارہ کرے گا, یہ ختم ہوں گے. لیکن امام چپ رہنے کو کہہ رہے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ظلم دیکھیں اور خاموش رہیں, ہے نا. اور وہاں ایک تلوار مارنے کی بات تھی, ایک تلوار مارتے کام ختم دشمن کا. تو یقیناً تلوار مار کے شاید ساری دنیا کی نگاہوں میں ہم اچھے بن سکتے تھے, لیکن امام ایک جملہ نہ کہتے جو آج مالک اشتر کے بارے میں کہا. کیا کہا امام نے؟ کہا اے مالک, جب پلٹ کر مالک آئے زخموں سے چور چور, تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا ہے ان کے بازو سے, اور ایک جملہ کہا, مالک جس طرح میں رسول اللہ کے لیے تھا تم میرے لیے ہو, تم اسی طرح میرے لیے ہو. یہ یقین ہے یا نہیں؟ کتنا یقین کہ اپنے امام کے ساتھ رہنے میں کامیابی ہے. جتنی زحمتیں میں نے برداشت کی, جتنے زخم کھائے میں نے, جتنے میرے خون کے بدن میرے بدن سے خون بہا, ان سب کا اجر اسی وقت ملے گا جب میرا امام راضی ہو. جب تک وہ راضی نہیں ہوگا مجھے وہ چیز نہیں ملے گی, ہے نا عزیزانِ گرامی. یہ یقین کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ یقیناً اسی امام کی فرمائشات سے تو پورا ہوا. اور یہ جو جملہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام علی سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, آگے بڑھ کے کہتا ہوں, امام حسین تو بلایا تھا 18,000 آدمیوں نے کوفے سے خط لکھا تھا, مولا ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے, اے میرے مولا ہمیں ایک ہادی کی ضرورت ہے, یزید جیسے پلید کی ہم حکومت میں نہیں رہ سکتے ہیں, اے میرے مولا جلدی آؤ. لیکن ہوا کیا؟ اب ہوا کیا آپ بتائیے؟ اگر یقین ہوتا تو آج کربلا ہوتی, وہ 18,000 افراد اگر کھڑے ہوتے یقین کے ساتھ تو آج کربلا ہوئی ہوتی؟ یقیناً نہیں ہوتی تھی. اور لیکن عزیزانِ گرامی, یہی ایک جملہ کہنے دیجئے کہ 18,000 آدمیوں نے خط لکھا, اس میں سے کتنے آئے یہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک لکھنے والا بھی آیا, اس کو یقین تھا تو آیا. آیا؟ ہاں بے شک آیا, اور وہ بھی کوفے سے چل کر آیا. اور کس یقین سے آیا؟ اسے فرزند رسول, اگر آپ کی رکان میں جان نچھاور کروں تو مجھے پتا چلے کہ میں نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے. جب تک میں اپنی جان آپ کے قدموں میں نچھاور نہ کروں اس وقت تک مجھے کیسے یقین پڑے گا میں اپنے امام کے ساتھ ہوں؟ اور عزیزانِ گرامی, امام نے دیکھیے, واقعین کربلا ایسی جگہ ہے جہاں امام نے ہر اس آدمی کو تلاش کیا ہے جس کے پاس یقین ہے, لیکن جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ تھا امام نے ان کو کربلا سے چلتا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے کہ عین وقت پر بھاگ جائے گا, تو اس سے پہلے کہ باہر بھاگ جائے. یہ کربلا کا اعلان آپ سنتے رہتے ہیں. امام حسین نے کربلا میں عاشور کے یہ دن کہا, اے لوگوں, حتیٰ اس سے بھی بڑھ کے میں بول سکتا ہوں عصر عاشور, جب صدائے استغاثہ بلند کر رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، تو ایک جملہ قاصد سے کہا، اے قاصد میں جو ہے ابھی اتنی دور چلے جا کہ میری صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں نہ آنے پائے، ورنہ اگر میری صدائے استغاثہ تیرے کان میں آئی تو تیرے اوپر واجب ہوگا کہ اپنی جان میرے قدموں میں نچھاور کر دے. یہ خود امام کی کس بات کی دلیل ہے کہ امام، اور تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے یہ بات کہہ کے مصائب پہ آنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ ایک کربلا سے جب امام مکے سے نکلے جو ہے مختلف منازل طے کرتے ہوئے ایک جگہ اپنا قافلہ روکا، اور اسی مکے سے ایک دو تین آدمی کا قافلہ بھی ساتھ ساتھ نکلا، لیکن وہ ہمیشہ امام کا جو قافلہ رکتا تھا تو دور کہیں رکتے تھے. کیوں؟ ان کو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین اس کو بلا لے. اور عجیب یہ ہے، اللہ کی مرضی بھی دیکھیے، جس کو اللہ کامیاب بنانا چاہتا ہے اس کے لیے توفیق کیسی فراہم کرتا ہے. یہ مختلف منازل طے کرتے ہیں، امام شام ہوتی ہے تو رکتے ہیں، اسی طرح یہ بھی رکتا ہے، یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہا. اور ایک مقام ایسا آیا جب قافلہ رکا تو امام نے اپنے مؤذن حجاج ابن مسروق کو بلایا کہ فلاں اس قافلے کے سردار کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ فرزند رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں، فرزند رسول یاد کر رہے ہیں. کہا اچھا. وہ حجاج گئے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ تینوں آدمی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. جب خیمہ تو خیمہ، یہ دب الباب کے آ جاؤ. حجاج یہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ لقمہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، میں نے کہا تمہیں فرزند رسول نے بلایا ہے، لقمہ ہاتھ سے گر گیا. اس حد تک روایت کہتی ہے لقمہ ہاتھ سے گر گیا. تو اب بیوی نے کہا کہ اے فلاں اگر تم مدد نہیں کرنا چاہتے ہو فرزند رسول کی تو جاؤ، سن لو کہتے کیا ہے، یہ تو تمہیں پتا چلے کم سے کم کہہ کیا رہے ہیں، تمہیں کس لیے بلا یہ تو پتا چلے. اب یہ اٹھے، زہیر، تاریخ نے لکھا میرا نام زہیر، زہیر قائم، اٹھے گئے. فرزند رسول آپ نے بلایا؟ کہاں بلایا ہے. کوئی کام ہے؟ کہا کوئی کام نہیں ہے، ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے تم سے. کہا بسم اللہ، پیغام سننے کے لیے میں تیار ہوں. کہا اے فلاں، تم زہیر، تم جو ہے میرے نانا کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے ہو، میرے نانا کے صحابی بھی ہو، اس جنگ میں مسلمان فتحیاب ہوئے، دشمن مغلوب ہوا، مال غنیمت تمہیں بہت ملا، تم بہت خوش تھے، یاد آیا تمہیں؟ کہا یاد آیا. کہا وہاں کچھ پیغام دیا گیا تھا تمہیں؟ کہا سلمان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ زہیر بہت خوش ہو. کہا ہمیں خوشی کا مقام نہیں ہے، اسلام کامیاب ہوا، دشمن مغلوب ہوا، ہمیں پیسے اور مال دولت بھی، غنیمت بھی مل گئی، تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، یقیناً ہم خوش ہیں. کہا اچھا خوش ہو. کہا زہیر اس دن کیا کرو گے جب جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو گے؟ تو کیا کرو گے اس دن جب تم جنت اور جہنم کے سینٹر پوائنٹ پہ کھڑے ہو؟ ایک قدم ادھر بڑھایا جہنم میں، ادھر بڑھایا تو جنت میں. کہا تم نے کہا کیا؟ کہا تھا اس وقت؟ کہا تھا میں خدا کی قسم جنت لے لوں گا اور جہنم سے دوری اختیار کر لوں گا. امام نے کہا وہ وقت آ گیا ہے، آنا ہے آ جاؤ، نہیں آنا چاہتے بسم اللہ. اب ذرا تصور کیجئے، امام نے پیغام یہ نہیں کہا کہ تم آؤ، کہا وہ سینٹر پوائنٹ جو تم کو بتایا گیا تھا وہ سینٹر پوائنٹ یہاں ہے، آؤ ہم جا رہے ہیں اسی کی طرف آؤ. اب وہ آدمی جو جانے کی تیار نہیں تھا، آپ جانتے ہو کیا ہوں گا، خوشی خوشی وہاں گئے، کھانے میں گئے، بیوی سے کہا یہ گھوڑا لے لو، یہ دولت لے لو، یہ لے لو اور چلتی بنو. غلام سے کہا تم آزاد. کہا ہوا کیا تمہیں؟ کہا دیکھو ہوا جو ہے وہ تمہیں نہیں بول سکتا. نہیں بتاؤ تم کیوں، اب جانے کے تیار نہیں تھے، اب تو اس حد تک کہ یہ بھی دے رہے ہو، وہ دیپ دے رہے ہو، جاؤ چلی جاؤ، یہ آزاد وہ آزاد سب تمہیں دے دیا. کہا مجھے خدا کی قسم حسین نے وہ راستہ دکھایا ہے جس کے اوپر مجھے یقین ہے. کہا کیا؟ کہا جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا. تو اب یہ ممکن نہیں کہ میں جہنم کی طرف جاؤں، میں جنت کی طرف جاؤں، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. اب تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ بیوی نے کہا زہیر میں نے تمہیں بھیجا مجھے ہی چھوڑ دو گے؟ کہا اے مومنہ ارے میں اس لیے تجھے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. تو اس نے تڑپ کر کہا کہ حسین کے ساتھ بھی تو ان کی بہنیں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں, جو ان کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ بھی ہوگا. تو عزیزو یہ پیغام امام نے وہاں ہمیں دیا کہ دیکھو ایک یقین انسان کو ہمیشہ کے لیے کامیاب بنا سکتا ہے اور اگر اسی سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا. تاریخ کہتی ہے یہ جو قافلہ اب چلا تو مختلف آوازیں آتی تھی. خود تاریخ نے لکھا ایک مقام پر امام کا قافلہ رکا تو غیب سے آواز آئی یہ قافلہ چلا جا رہا ہے, موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. یہ آواز سنی حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. جوان بیٹا آگا بڑھا, بابا خیریت تو ہے؟ کہا بیٹا ہم نے غیبی آواز سنی ہے. تو تڑپ کے اس بیٹے نے کہا بابا لسنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم ہی حق پر ہیں. تو پلٹ کر علی اکبر نے کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے, ہم پر موت آ کر گر پڑے یا ہم موت پر آ کے گر پڑے؟ عزیزان گرامی شاید دو منزل اور امام نے طے کیا تھا کہ مقام صلبیہ پر یہ خبر آ کر پہنچی. کوفے سے دو لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے, کوفے سے لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے تو امام نے بھائی عباس سے کہا بھیا عباس ذرا کوفے کے حالات معلوم کرو. امام گئے, جناب عباس گئے, ان دونوں کو بلا کر لائے. کہا اے بھائی تم کوفے سے آ رہے ہو, کوفے کی خبر لائے ہو؟ کہا ہاں مولا خبر تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں تنہائی میں وہ خبر آپ کو دے دوں. میرے مولا آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں, یہ خبر بڑی دردناک ہے, یہ خبر سن کر وہ برداشت نہ کریں گے. امام نے کہا نہیں میری عزت میں اسے کچھ چھپانا نہیں چاہتا ہوں, جو کچھ کہنا ہو تو کہو. ایک مرتبہ اس سے تڑپ کر کہا مولا آپ کے مسلم بھائی کو کوفے میں شہید کر کے ان کے پیروں میں رسیاں باندھ کر گلی اور کوچے میں پھرایا جا رہا تھا. اے میرے مولا میں نے یہ منظر دیکھا ہے, اس وقت میں وہاں سے نکلا ہوں. تاریخ میں جملہ لکھا ہے حسین انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اٹھے خیمے میں آئے, خیمے میں آئے. تاریخ ایک مقتل یہ منظر لکھتا ہے, مقتل لکھتا ہے زینب کو بلایا کہا بہن ایک بندہ لے کر آؤ. وہ بندہ لے کر آؤ, بہن نے وہ بندہ دیا. کہا مسلم کی یتیمہ کو بلاؤ. مسلم کی یتیمہ آ گئی, اپنے زانوں پر امام نے بٹھایا, سر پہ ہاتھیں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے, بنی ہاشم کی بچی تھی. کہا چچا اس سے پہلے تو اس طرح آپ نے شفقت بھرا ہاتھ نہیں پھیرا, میرے بابا کی تو خیر ہے. حسین نے تڑپ کر کہا اے بیٹی ارے آج کے بعد حسین کو اپنا بابا سمجھنا. میرا دل کہتا ہے آقا ارے سکینہ بھی تو یہ منظر دیکھ رہی ہوگی, ارے 4 سالہ سکینہ آپ کے ماں باپ کی شہادت کے بعد جب کسی محبت کی تلاش میں نکلے گی تو کوئی تماچے مارے گا, کوئی ظلم کرے گا. لو ارباب عزا یہ منظر پار ہوا, یہ منزل پار ہوئی. تاریخ کہتی ہے دوسری محرم آئی, حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. کربلا پہنچا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے لگائے جانے لگے, ابو الفضل العباس آگے بڑھے, دریا کا ایک کنارہ ڈھونڈا اور کنارے پہ حکم دیا میرے خیمے لگا دیے جائیں. خرسان ساتھ تھا, اس نے کہا آقا حسین خیمے کے نزدیک آپ اپنا خیمہ نصب نہیں کر سکتے ہیں, خیمہ نصب نہیں کر سکتے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے, بہن کے پاس آئے, کہا بہن میری ہمت نہیں ہے میں باب الحوائج کو روکوں, لیکن آئے بہن میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا ہوں, جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا ہوں, بھیا عباس کو روکو. بہن نے بلایا, اب بہن کو بلایا, جیسے ہی یہ پیغام سنا تلوار سے خط کھینچا, کسی کی مجال ہے جو یہ خط کو پورا پار کر کے ادھر آ جائے. بہن کے سامنے آئے, دیکھا بہن غمگین کھڑی ہے, تڑپ گئے. کہا بہن اس طرح غم کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اے بھائی حسین چاہتے ہیں خیمے دریا کے کنارے سے اکھاڑ کر دور لگا لو. حسین کا یہ بھائی سر جھکا کر آیا, ارے انہی ہاتھوں سے خیمے واپس اکھاڑے اور دور فرات کے لے جا کر کھڑا کیا. خیمے لگ گئے, خیمے لگے تو حسین, تاریخ کہتی ہے حسین نے وہاں اطراف میں لوگوں کو بلایا کہ یہ کون سی زمین ہے اور یہ کون سی زمین ہے, کون اس کا مالک ہے؟ تو کسی نے کہا مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام ہے؟ کہا اس کا غازریہ بھی کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام ہے؟ کہا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں. کہا اور کوئی نام ہے؟ تو جب کہنے والے نے کہا مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں, تو تڑپ کر ایک جملہ کہا, ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں زہرا کا لال گھوڑے سے گرے گا, یہی ہمارے جوان شہید ہوں گے. یہ جملہ کہنے کے بعد کہا بھیا جاؤ ان زمین کے مالکوں کو بلاؤ. زمین کے مالک آ گئے. کہا آقا کیا ہے حکم ہے؟ کہا اے فلاں میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں, بنی اسد کے لوگوں یہ زمین بیچو گے؟ کہا آقا بیچنا کیا ہے, ہماری ایک گزارش ہے اس زمین پر آپ نہ رہیے. ارے جتنے اولیاء اور انبیاء آئے ہیں اس زمین سے مصیبت اٹھا کے گئے ہیں, اے آقا اس زمین پر قیام نہ کیجئے. یہ کہنا تھا. امام نے کہا دیکھو اللہ کی مصلحت اپنی جگہ پر ہے, تم بتاؤ اس زمین کی قیمت کیا ہے. کہا مولا جو آپ دے دیجئے. امام نے کہا نہیں تم اس کی قیمت بتاؤ. کہا اچھا 60,000 دینار اس کی, دینار اس کی قیمت ہے. امام نے پیسے دیے, اس کے بعد ایک جملہ کہا یہ زمین بھی تمہیں دیتا ہوں اور یہ پیسہ بھی دیتا ہوں لیکن میری ایک وصیت ہے, میری وصیت پہ عمل کرنا. کہا مولا وصیت کیا ہے؟ کہا دیکھو میری شہادت کے بعد جب کربلا میرا کوئی ظاہر آئے تو 3 دن مہمان بنا کر رکھنا, مہمان بنا کر رکھنا اور اس کو بتانا تمہارا آقا پیاسا شہید کیا گیا. اور ایک وصیت ہے کہ دیکھو ارے جب میں شہید کر دیا جاؤں میرا لاشا اوریا ہو تو تم آنا اور جب لشکر چلا جائے تو تم دفن کر دینا. امام نے یہ جملہ ان سے کہا کہ اچھا اب تم جاؤ اپنی عورتوں کو بنا کر بھیج دو, اپنی عورتوں کو بھیج دو. بنی اسد کی عورتیں آئیں. امام نے ان سے بھی کہا کہ دیکھو حسین کی ایک خواہش تم سے ہے, ہم سے یہ ہے کہ دیکھو ارے جب یہ لشکر یزید ہمیں شہید کر کے چلا جائے اور ہمارا لاشا اس کربلا میں اوریا پڑا ہو تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا, زہرا کا لال خاک کربلا پر ہے, ارے جاؤ دفن کرو, دفن کرو. یہ امام نے ان سے وصیت کی غیرت دلانا, شاید کہ ان کو غیرت آ جائے. اور اس کے بعد امام نے کہا اچھا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. بچے آئے. کہا تھا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے ان سے بھی کہا ہے بچوں اگر تمہارے ماں باپ حکومت کے ڈر سے ہمارے لاش کو دفن کرنے نہ آئے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, مٹھی بھر خاک لینا, میرے لاشے پہ ڈال دینا. ہائے رے امام کی یہ خواہش کربلا میں پورا نہ ہوئی, امام کا لاشا کربلا میں بے گور و کفار. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق زهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا میرے مامون, ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. اے میرے معبود ہم سب کو مصیبت امام میں معجور فرما, پروردگار ہمیں واقعی عزاداروں میں قرار فرما. اے میرے معبود امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. پروردگار ہم سب کو مکمل یقین عطا فرما. اے میرے معبود شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. شیعان عراق ایران اور سیریا خاص طور سے بی بی کے روزے کی حفاظت فرما. اے میرے معبود ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما, ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. پروردگار جو حاجت مند مومنین ہیں ان سب کی نیک حوائج کو پورا فرما, مومنین کے رزق حلال برکت عطا فرما. اے میرے معبود ہم سب کو آل محمد کے ساتھ محشور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.